thinking.
Thank you.
کسی نے نفرت کی کسی نے عہدہ قبول کر لیا مگر اس میں یہ بھلائی تھی کہ بادشاہوں کو صحیح ڈگر پر لگایا جائے۔ حضرت داتا گنبش علی حجویری 400 میں ولادت مان لی جائے اس میں سے آپ کوئی 18-20 برس نکال لیں ان کا طالب علمی کا دور، اس کے نکالنے کے بعد اب قیاس یہ کہتا ہے کہ 400 کے بعد 17-18 یا 19-20 ہجری کو آپ نے غزنی چھوڑ دیا۔ یہ داتا صاحب خود اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، کبھی اپنے آگے غزنوی لکھتے ہیں اس لیے کہ غزنی میں آپ پیدا ہوئے، کبھی اپنے آگے حجویری لکھتے ہیں، کبھی اپنے آگے جلابی لکھتے ہیں۔ سیرت کے تحقیق نگاروں نے لکھا کہ شاید آپ کا ددیال جو ہے وہ جلاب میں رہا ہوگا اور آپ کا ننیال اس میں جلاب میں رہا ہوگا اور ددیال جو ہے وہ حجویر میں رہا ہوگا۔ یہ حجویر اور حجویر دونوں طریقے سے پڑھا گیا تو اس لیے وہ کبھی اپنے آگے جلابی بھی لکھتے ہیں، کبھی حجویری بھی لکھتے ہیں۔ اور جلاب اور حجویر یہ دونوں غزنی کے محلے تھے جو محمود غزنوی کا گویا شہر ولادت تھا۔ غرض یہ کہ یہاں آپ کی ولادت کے بعد، آپ یہاں سے فراغت کے بعد اب آپ نے دنیا کی سیاحت، کشف المہجو کو دیر کو پتا لگتا ہے کہ حضور داتا گنبش علی حجری بغداد شریف میں بھی رہے، بصرہ میں بھی رہے اور ان تمام شہروں کے علاوہ حج کے موقع پر مدینہ شریف اور ایران، پھر اس کے بعد میں روسی ریاستیں تاشقند، سمرقند وغیرہ وغیرہ، یہ سب جگہ انہوں نے سیاحت کی اور ہر جگہ سیاحت کرنے کے بعد اپنے وقت کے معروف بزرگ کے پاس بیٹھے جو ان کے ملفوظات نقل کیے، کچھ باتیں یاد کی جن کا تذکرہ انہوں نے کشف المہجوب میں کیا۔ کشف المہجوب کو دیکھنے سے پتا لگتا ہے کہ حضرت داتا گنبش ایک خالصتاً ایک اللہ کے ولی، اتنے ہی نہیں وہ بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفتی تھے، فقہ پر، تفسیر پر، اصول تفسیر پر، حدیث پر، اصول حدیث پر، فقہ پر، اصول فقہ پر ان کو مکمل دسترس حاصل، تصوف و طریقت کے تو وہ بادشاہ۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی کشف المہجو، ان سے استفادہ کرنے والے کتنے بڑے بڑے صوفی تھے، سبحان اللہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد پارسا رحمت اللہ تعالی، علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے نفحات الانس میں اس کے کئی حوالے دیے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ, حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی, یہ تمام وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے کشف المحجوب کا مطالعہ کیا اور اپنی اپنی کتابیں اس کا ماخذ و مرجع اس کو بنائے. اور بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان فارسی میں سب سے پہلی تصوف پر کتاب کشف المحجوب ہے. اب آئیے کشف المحجوب معرض وجود میں کیسے آئے اس کا بھی ذرا تعارف ہو جائے. آپ کے ساتھ آپ کے ایک مرید تھے ابو سعید حجویری, وہ افغانستان سے آپ کے ساتھ آئے یا جہاں بھی آپ سیاحت کر رہے تھے وہاں ساتھ آئے. آنے کے بعد میں لاہور میں جب آئے تو لاہور میں ایک قول کے مطابق حضرت داتا گنجبش علی حجویری کا ورود 435 یا اس کے قرب و جواب یا اس کے بعد میں ہوا. جب لاہور آئے تو ابو سعید نے اپنے پیر و مرشد سے تصف و طریقت کے کچھ سوالات کی. سوالات کرنے کے بعد یہ داتا صاحب کی کتاب کا پیش لفظ خطبے میں لکھتے, میرے ایک مرید نے چاہنے والے نے مجھ سے تصوف کے سوالات کیے, میں نے استخارہ کیا. اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے اپنے مرید کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے اور استخارے کی فضیلت کو بیان کیا کہ استخارہ کیا جائے, یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. استخارہ کر کے کوئی کام کیا جائے اس میں نقصان نہیں ہوتا. اور استخارہ میں مجھے جواب آیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے. اب میں کمر بستہ ہوا کہ مجھے اپنے اس مرید کے سوالات کا جواب دینا چاہیے, قلم اٹھایا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نام اس کتاب میں اس لیے لکھا, اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد تو یہ کہ مصنف کا اگر کتاب میں نام نہ لکھا ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنا نام ڈال کر اس کو شائع کر دیتے. اور میرا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر میری کتاب کو خواص پڑھیں, جب خواص پڑھیں تو وہ اس بات کو سمجھیں کہ لکھنے والا کی شعبے کا کتنا بڑا آدمی تھا یا کیسا آدمی تھا. وہ اس کے تحریروں کو, معاملات کو قابل تقلید سمجھیں. اور ایک مقصد اس کا یہ ہوتا کہ جب کتاب لکھی جائے جو آدمی کتاب سے استفادہ کرتا, کوئی فائدہ حاصل کرتا تو مصنف کے لیے دعائے خیر کرتا, فاتحہ میں اس کا نام لیتا, اس لیے میں نے اپنے نام کو لکھا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ نام اگر نہ لکھا جائے تو ایک آفت کیا ہوتی ہے. فرماتے وہ آفت یہ ہے کہ میں نے ایک دیوان لکھا تھا نعتیہ, میرے ایک دوست مجھ سے مانگ کر لے گئے, میرے پاس اس کی نقل نہ تھی اور میں نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیوان بھی واپس نہیں کیا اور اپنا نام ڈال کر کے وہ دیوان جو ہے اس کو تباہ کرا دیا یا مشہور کر دیا. میری ایک کتاب تھی منہاج الدین, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کسی صاحب نے مجھ سے لے کر اور اپنا نام ڈال دیا اور اس کو بتا دیا کہ یہ میری کاوش. لوگ اس کی جہالت کو دیکھ کر ہنسنے لگے, کیا یہ تصنیف اور تعلیم بھی کسی جاہل اور بے وقوف کی ہو سکتی جو تمہارے لیول کا آدمی ہو. پھر داتا صاحب کی نور بصیرت دیکھ تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جس نے میری کتاب چرائی اور اپنا نام لکھ کر شائع کیا, اپنے خواص میں سے اللہ تعالی نے اس کے نام کو خارج کر دیا. یہ بھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بصیرت ہے کہ اپنے خواص میں سے اس کے نام کو اللہ تبارک و تعالی نے نکال دیا. یہی وجہ کہ آج کشف المحجوب کے علاوہ جتنی کتابیں داتا صاحب پر منسوب کی جاتی ہیں, محققین نے اس پر کلام کر کے سب کو ردی کر دیا کہ یہ کوئی کتاب حضرت داتا صاحب کی نہیں ہے اور صرف ایک کشف المحجوب موجود ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے حضرت داتا صاحب کو وہ اس کا ذریعہ. غرض یہ کہ اس کشف المحجوب کا مرتبہ ملاحظہ فرمائی, منصب اس کا. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کسی کو پیر نہ ملے, مرشد نہ ملے تو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے. کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب علماء نے لکھے. ایک تو یہ کہ جب پیر کے پاس وہ بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد جو اقتصاب فیض کرتا, تصوف و طریقت کے جو مسائل اپنے مرشد سے سیکھنا چاہتا, وہ سارے مسائل اس میں موجود. گویا ایک مرشد کی طریقے سے اپنے ماننے جاننے والوں کو یہ کتاب ہدایت کرتی ہے. ایک قول تو یہ. بعض محققین نے کہا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی منشا یہ تھی, یہ کتاب اتنی بابرکت کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے کامل مرشد عطا فرما دے گا. دو مقصد ان کے لکھے, اور میں نے بتایا کہ بے شمار لوگوں نے اس کو تصوف کی اول تصنیف قرار دی اور اپنی اپنی تصوف پر کتابوں کا ماخذ اور مرجع عزیزان گرامی اس کتاب کو گردانا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیے آپ, بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اس دور کی کتاب. مثلا آپ دیکھیے کہ جاہل صوفیوں نے جو قوم کا گراؤ کیا ہوا ہے, اللہ اکبر, مت پوچھیے آپ. دیکھیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بات 1970 یا 72 حکومت نے ایک سروے کیا تھا پوری کراچی کا کہ اس میں کتنے پیر ہیں, تو 1970 میں 22,000 پیر تھے. 22,000 پیر تھے جو تعویذ لکھتے تھے, گنڈا دیتے تھے, علاج کرتے تھے. 22, اب تو 22 لاکھ ہوں گے. میرا خیال ہے 2 کروڑ کا شہر ہے, ہر گلی میں کوئی نہ کوئی تعویذ لکھنے والا, تعویذ گنڈا کرنے والا بیٹھا ہوا معقول آپ سے معاوضہ لیتا ہے. اور اس کے بعد میں ہمارے یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو چھینک بھی آ جائے وہ تعویذ والے کے وہاں پہنچے تو کہتا آپ پہ کالا کر دیا کسی, اس پہ جادو ہو گیا آپ, کل 10 بجے تک ہم اس کی کاٹ کر دیں گے. ہزاروں آدمی آ جائیں کل 10 بجے تک اس کی کاٹ ہو جائے گی. ایک تماشا اور ترفا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں میری کتاب لکھنے کا ایک مقصد یہ, لوگ یہ نہ سمجھے کہ سارے صوفی جاہل ہوتے, اصل تصوف کی روح کو سمجھ لیں, اصل اس کی حقیقت کو سمجھ. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی تصوف جو آج کل دنیا میں پھیلا ہوا, کسی کو ایک جادو ہو گیا, کسی کو آ گیا, کسی پہ پری آ گئی, کسی پہ دیوتا آ گیا, کسی پہ جن آ گیا, کسی بھوت آ گیا, حالانکہ بیچارہ کسی مرض میں. اور سب سے بڑا ظلم یہ تعویذ گنڈے لکھنے والے, حالانکہ تقریر میں اپنے خلاف کر رہا ہوں, میں بھی تعویذ لکھتا ہوں. آپ چلے جائیں ایک آدمی کو کینسر, اس کو کہو بھائی علاج کرا, اس کو نہیں نہیں سب علاج چھوڑ دو, یہ تعویذ پیو, تم پہ جادو ہو گیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ اگر قابل علاج ہوتا ہے تو اس کو علاج سے روکنے کے بعد بالکل اس کو قبر کے گڑھے تک پہنچا دے. یہ نیک لوگوں کا کام تو نہیں ہوتا, یہ تعویذ والے لوگوں کام تو نہیں ہوتا. اللہ اکبر. غرض یہ کہ فرمایا میں نے یہ سوچا کہ اصل تصوف ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا, میں نے اس کو اجاگر کرنے کے لیے کتاب لکھی تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ تصوف کسی شعبے بازی کا نام ہے, کسی تماشے کا نام ہے, کسی ایک دلچسپ قصے اور کہانی کا نام ہے. اصل تصوف کیا ہے؟ اور وہ سب سے پہلے ان کی عادت یہ, قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, پھر اس پر حدیث پیش کرتے ہیں, پھر صحابہ کے آثار پیش کرتے ہیں, بزرگان دین کے واقعات پیش کر کے اور اس تصوف کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آئیے حضرت داتا گنمش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, میں ان کے مشائخ کا ذکر کروں تو بہت وقت ہو جائے گا. ہم اس میں سے 2-4 باتیں ایسی نکالتے ہیں کہ جس میں ہمیں آپ کو فائدہ ہو. اور یہ کہ داتا صاحب کی دسترس کہاں تک ہے اور وہ کتنا بہترین تحریر کرتے ہو واس فرماتے ہیں, یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ زندگی کے بدلنے میں کشف المحجوب کا بھی کوئی حصہ ہو جائے. محترم حضرات بھائی, حضرت داتا صاحب ایک بزرگ ہیں, حضرت حاتم الاسم, ان کے واقعی علم کی اقسام کیا ہے اور اپنے باپ کا اب آئیے ہم آپ کے لیے اس میں اور نصیحت کہ انہوں نے فرما میں نے دنیا بھر کے علوم حاصل کی, دنیا بھر کا علم میں نے حاصل کیا اور میں نے اس تمام علوم میں سے 4 باتوں کا انتخاب کر لیا ہے. لیجیے صاحب وہ کیا علم ہوگا جو ساری دنیا کا علم حدیث اور تفسیر اور فقہ سب حاصل کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے اس میں سے 4 کا انتخاب کر لیا, کوئی اس کو نچوڑ کر میں نے 4 نکات میں اس کو گویا کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہوں. وہ 4 باتیں آپ سنیے, کتنی گراں وقت, کتنی گراں قدر, اس کو سنیے آپ. کہتے ہیں میں نے تمام کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا رشت مقدر, میرا رشت جو ہے یہ مقدر ہے. تو جب مجھے پتا لگا کہ کتاب پڑھنے کے بعد کہ رشت آدمی کا جتنا بھی طے ہے وہ اسے ہر حال میں ملے گا. بلکہ یہاں تک حدیث میں ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ارتقاء کی منزل کو طے کرتا اس میں ایک منزل ایسی آتی کہ جب بچے کے بدن میں جان آئے تو ایک فرشتہ آن کر روح کو پھونکتا اور روح پھونکنے کے بعد بچہ زندہ ہو جاتا. اس کی موت اور زندگی اس کا سارا رزق جب وہ پیٹ میں ہوتا ہے فرشتہ اللہ کی زن سے لکھ دیتا. کہا میں نے جب دیکھا کہ میرا رزق مقدر ہے تو میں نے کیا کیا, پھر میں زیادہ رزق کی طرف بھاگنا میں نے چھوڑ دی تاکہ جو میری قسمت کا ہے وہ ملے گا. بھائی اس کے بعد میں تشریح کریں. پھر اس کے بعد میں نے علم میں سے ایک نقطہ یہ نکالا کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر کچھ فرائض کچھ واجبات وہ سنن ہے اور سوائے میرے کوئی ادا نہیں کرے گا مجھے کو ادا کرنے, لہذا میں کمر بستہ ہو گیا اور جو فرائض ہیں مجھے کو ادا کرنے ہوں گے. یہ کوئی جوڑیا بازار کا طرز نہیں کہ آپ اگر نہ دیں تو بیٹا آپ کی طرف سے ادا کر دے, یا آپ نماز نہ پڑھیں تو بیٹا آپ کا تنوز کا بیٹا تراوی تو میری طرف سے پڑھ لیا کر, آپ اگر بوڑھے ہو گئے تو کہو بیٹا روزے بھی تو میری طرف سے رکھ لیا کر, پھر تو دین میں کچھ بچے گا ہی. کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کام مجھے کرنے, میں اس پر کمر بستہ ہو گیا. تیسرا میں نے اس میں سے نقطہ یہ نکالا, تمام علوم میں سے وہ نقطہ یہ ہے ایک میرا طالب, وہ طالب کون ہے میں اس کا مطلوب ہوں, میرا طالب ہے وہ ہے موت, اور کہیں بھی میں رہوں وہ آئے گی ضرور. میں نے اور اس سے مفر نہیں, میں نے اس خوف کو اپنے دل میں سے نکال دیا کہ ایک دن مرنا اور اس سے پہلے مجھے سارے کام انجام دینے میں ایک نقطہ, تو میں نے اس میں سے یہ اخذ کر لیا. چوتھا نقطہ میں نے یہ اخذ کیا ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد, میرا ایک رب میرا ایک خالق اور مالک جو ہما وقت مجھے دیکھ رہا, میں اگر سو رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا, میں جاگ رہا ہوں تب بھی وہ دیکھ رہا, میں نافرمانی کروں گا تب بھی وہ دیکھ رہا, میں نماز نہ پڑھوں تب بھی وہ دیکھ رہا. تو میں زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے کل اللہ تعالیٰ کے دربار میں شرمندگی اٹھانی پڑے, سارے لوگوں کے سامنے خوار ہو جائے, سارے لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائے, میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا. حضرت دادا کجبش فرماتی ہیں چار نکات ہیں جو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ تمام علوم سے اخذ کیے ہیں. اب دیکھیے آپ اس پر ایک ایک پر بحث کی جائے, ایک گھنٹہ اس کی ضرورت ہے. سب سے پہلے رزق, آپ کہیں گے مولانا کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد گھر میں بیٹھ جائیں جو مقدر ہے رزق وہ تو ملے گا, لیکن یاد رکھیے مسئلہ جو رزق مقدر ہے وہ ملے گا لیکن ملے گا آپ کی کوشش سے, ملے گا آپ کی کوشش سے, یہ نہیں کیا گھر میں بیٹھ جائیں. قرآن مجید کو سنیے کیا کہ ارشاد باری تعالیٰ, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ, اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, بدل و بڑی خرید و فروخت چھوڑ, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر اگر تم جانو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے فارغ میں اب روزی کمانے کے لیے پھیل جاؤ, اللہ کا رزق تلاش کرو, اللہ کا بدل تلاش کرو. تو دیکھیے آپ فرما نماز پڑھنے کے بعد اب نکلو اور پھیل کر کے اپنا رزق تلاش کرو, تلاش تو جب بھی کرنا پڑے گا, مگر یہ جو ہے نا جب اتنا آ جائے تو اتنا اور آ جائے گا, اتنا آئے تو اتنا اور آ جائے, یہ میں نے بھاگ دوڑ سب چھوڑ دی. آئیے مولانا روم نے یہ کشف المحجوب نہیں, یہ میں آپ کو سمجھانے کہ مولانا روم کا واقعہ نقل کرتا ہوں. مولانا روم اس نقطے کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں جو داتا صاحب نے پہلا نقطہ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا پیش دیا. مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا, ایک لومڑی کو دیکھا, اس کے پیر ہاتھ چاروں کٹے ہوئے بالکل کٹے ہوئے, لیکن وہ پھول کر ایسی سانڈ اسے بہت اس کو کھانے کے لیے ملتا ہوگا. کہا یہ نقطہ میری سمجھ میں نہیں آیا, میں گھنٹوں کسی درخت کی آڑ میں بیٹھ گیا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اس کو یہاں کون روزی دیتا, اس کو کون کھلاتا ہوا یہ جنگل. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک شیر آیا, اس نے جانور کا شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد میں اس نے بہترین گوشت ایک پنجے میں ایسے پکڑا اور پکڑے کے بعد جانور میں سے نکال کر لومڑی کی طرف پھینکا. لومڑی اس کو کھانے لگی. اس نے کہا یہ ہے راز, دیکھو بالکل محتاج لومڑی ہے اور اس کو روزی تو مل گئی. یہ گیا اور گھر میں بیٹھ گیا کہ وہ رب جس لومڑی کو رزق دیتا وہ مجھے بھی دے گا. ایک دن گزر گیا, کوئی آسمان رزق نہیں ٹپکا, نہ منا وہ سلوا نازل ہوا, نہ روٹی نہ سالن. دوسرا دن گزرا, کوئی نہیں. تیسرا دن گزرا, کچھ نہیں ملا. یہ پھر کیسے, جب مقدر ہے رزق تو مجھے ملنا چاہیے. ایک ہاتھی پھر غیبی نے کہا, اس سے کہا تو بڑا بے وقوف آدمی, تو نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ لومڑی جو شکار کر نہیں سکتی اور بیٹھی بھی, اور شیر نے پنجے میں سے گوشت نکال کر اس کو دیا اور اس نے کھایا, حیرت کی بات ہے تم نے لومڑی سے سبق لیا. ارے شیر سے سبق لے, جوان ہو کر باہر نکال, خود بھی کھا اور محتاجوں کو کھلا. تم نے لومڑی سے سبق لیا کہ لومڑی بن کر بیٹھ گیا گھر میں کہ کہیں سے آئے گا تب میں کھاؤں گا, شیر بن کے نکل کہ خود بھی کما اور محتاجوں کو کھلا. رزق تو ملے گا مگر صحیح اور کوششوں سے ملے گا. حضرت حاتم کہتے ہیں میں نے پھر روزی کی بھاگ دوڑ چھوڑ دی. آپ نے دیکھا ہم کیسے روزی کماتے ہیں. قرآمت مانی حق بڑا کڑوا ہوگا, جیسے کسی کی دکان ہو جمعے کے دن بند کریں تو نقصان ہوگا. دو بھائی ہیں, ایک بھائی پہلے اتر کے جاتا کسی ایسی مسجد نماز پڑھتا جہاں جلدی نماز ہوگی, وہاں سے نماز پڑھ کے آئے گا, پھر پتا لگے کہ میمن مند مسلم الدین گارڈن میں ڈیڑھ بجے ہوگی تو دوسرا بھائی ڈیڑھ بجے آئے گا. یہ وہی ہیلے ہیں جو بنی اسرائیل کیا کر جو تباہ اور برباد ہو کر کے رہ گئے. اور ابن کثیر نے لکھا, ہم نے جمعے کے فضائل میں سے بیان کیا, کوئی آدمی جمعے میں اہتمام, جمعے کے انسرام, اپنی دکانوں کو بند کر, تجارت کو بند کر, جمعہ پڑھے, اور جمعہ پڑھنے کے بعد فن تشیر فی الارض جیسے رب نے فرمایا اب آؤ زمین پر, فرمایا جو آدمی ایسا کرے اسے 70 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا. جو آپ کو نظر تو نہیں آئی اور 70 درجے اس میں برکت ہے اگر جمعے کا اہتمام, انصراف اور جمعے کے آداب ملحوظ رکھے جائیں. دیکھا ہم کیسے لگے ہیں روزی کے پیچھے. میں اگر اور بہت بڑھاؤں تو بڑھ جائے. میں بہت بڑے سرمایہ دار مجھ سے ملنے کے خواہش مند تھے. کسی سیٹھ نے کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا چلی لے آئی. وہ آ گئے, بہت بڑے ارب پتی آدمی. تقسیم کا معاملہ تھا, جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جائے مسئلہ بھی ہم نے بتایا, بتانے کا بہت ضعیف ارب پتی آدمی. ایسے ہم نے پوچھا کہ آپ بہت کمزور ہو گئے کیا کرتے. کہنے لگے جی دیکھیے صبح میں ایک روٹی پھلکا جس کا پپڑ نکال کر کے اور چھوٹی سی بھاجی میں جو بغیر نمک مرچ کی ہو تو ایک پپڑ کھاتا ہوں, اس کا پاپڑ اوپر جو بنتا ہے نا پھلکے. دوپہر میں کیا کھاتے ہیں. کہنے لگے دوپہر میں یہ ہے کہ انجیر ہوتے تقریباً آدھی شٹا, ایک میں نے انجیر کھا. کہنے انجیر ابال کر کے دوپہر میں اس کا پانی پیتا ہوں. اچھا رات میں کیا کھاتے. کہنے لگے رات میں خالی ایک چمچہ اس غول پانی میں گھول کر کے پی لیتا ہوں. یہ خوراک ہے آپ کی. اللہ اکبر اللہ اکبر, اربوں روپیے پیسہ رکھا ہوا, کروڑ ہاں روپے میں کھیل رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ روزی ایسی بند ہے, روزی ایسی تنگ کر دی گئی کہ بیچارہ کہیں وہ اخروٹ کا پانی پی رہا, کہیں ایک پھلکا کھا رہا, بغیر نمک مرچ کی بھاجی کھا رہا, کہیں ایک چمچہ کی سبول لے کر پی رہا. محترم حضرات, صوفیا جو کہتے ہیں نا, مان لو ان کی بات, کچھ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ کل قیامت میں وہ آپ کے کام آئے, بات دور چلی جائے. مولانا روم کہتے ہیں کہ ملے گا مگر کوشش سے ملے گا, اور جتنا ہے ملے گا. لہذا بلا وجہ کی بھاگ دوڑ سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک بات تو یہ ہو گئی. ایک میرا تعلیم اور وہ موت, مجھے بتائیے کیا کہیں موت آپ کو چھوڑے گی. آپ کتنے ہی گارڈ رکھ لو, کتنے ہی دیواریں موٹی کر لو, کچھ بھی کر لو, بم پرو گاڑی آ گئی, بلٹ پرو گاڑی آ گئی. اب تو یہ موت سے ڈرنے والوں کو کوئی ملک الموت پرو گاڑی لاؤ, کوئی ایسی حویلی ایسی گاڑی ایسے شیشے لگاؤ کہ جہاں ملک الموت نہیں آئے تمہارا ٹیٹھا پکڑنے کے لیے. بیکار سمجھے, جو آئے گی وہ آنی ہی اس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یہ سب ذہن میں رکھے. حضرت علی کے مخالف وقت اور آپ شہید کر دیے گئے. خارجی جو تھے وہ اتنے مخالف تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں سمجھتے. کسی نے کہا آپ کوئی گارڈ نہیں رکھتے اپنے ساتھ, کوئی پولیس نہیں رکھتے اپنے ساتھ,
سرکاری اہلکار نہیں رکھتے؟ فرما ہے ایک میرا محافظ ہے، یہ تو سب جانتے کہ محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر حضرت علی کی بات سنیے کیا کر، کہا ایک میرا محافظ وہ کسی کو نہیں آنے دے، کہ وہ کون ہے؟ کہا وہ ملک الموت ہے، وہ ملک الموت ہے جو میرا محافظ، کوئی آنا تو اسی کو ہے دوسرے کو آنے نہیں دے گا. دیکھا آپ نے کیسا ٹیکنیکل انداز سے سمجھا، آنا تو اسی کو ہے نا، دوسرا کوئی روح قبض کر نہیں سکتا، کہ ملک الموت میری حفاظت کر رہا ہے اور بس میں اسی کے آسرے پر یہاں تک کہ آپ شہید کر دیے گئے. فرما ایک میرا تعلق ہے، اس سے کبھی جان چھوٹے گی نہیں، مفر ہی نہیں، وہ مجھے پکڑے گا، اس لیے موت کے وقت میں ہما وقت تیار ہوں. تو آدمی کو بھی ہما وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. دو باتیں، تیسری بات کی طرف آئیے، کچھ فرائض واجبات مجھ پر ہے، سوائے میرے کوئی ادا نہیں کرے گا، میں اس کی ادائیگی میں کمر بستہ ہو گیا. آج ہم بھی اگر اس کی ادائیگی میں کمر بستہ ہو جائیں عزیزان گرامی، تو مجھے بتائیے نہ ہمارا فرض چھوٹے، نہ ہمارا واجب چھوٹے، نہ ہماری سنت چھوٹے، تو کیا ایک اچھے انسان، ایک اچھے آدمی نہیں بن جائیں؟ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کہتے ہیں چوتھی بات، میں نے علوم فنون سے یہ حاصل کر لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا، اور میں کوئی کام ایسا نہ کروں کہ کل قیامت میں بھرے دربار میں رسوائی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو میں نے ہر وہ کام کو میں نے چھوڑ دیا. آج میں اور آپ اگر یہ طے کر لیں سن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا، تو مجھے بتائیے کیا نمازیں چھوٹیں گی، روزے چھوٹیں گے، یہ جو 10-10, 20-20 کروڑ روپے بازار سے لوگ کھا کر کے چلے جاتے ہیں، یا ایسا کام کریں گے، کوئی نافرمانی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی معاملہ اللہ دیکھ رہا. تو یہ ساری چیزیں آدمی اس کے برائیاں سب دور ہو جائیں گی. یہ تصوف اور طریقت کے اور علوم ظاہری اور باطنی کے چار نکات، اس کو اگر کوئی آدمی اپنے ذہن میں رچا اور بسا لے، تو عزیزان گرامی اچھا مسلمان بن کر زندگی گزار سکتا. سو اس قسم کے کئی واقعات حضرت دادا گنج علی حجویری رحمت اللہ علیہ نقل فرما، اور لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اچھے مسلمان بن جاؤ. چند ضروری باتیں اور سن لیجیے آپ، جو آپ سب کے لیے، ہمارے سننی جو ہے وہ اتنے گلاب جامن ہیں کہ جو آدمی ملے اس کے ہاں میں ہاں ملا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ سن لیا. حضرت کتنے بڑے امام ہیں تصوف کے، دادا گنج علی حجویری فرماتے میں فقہ کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مخلف ہوں. اتنے بڑے بزرگ، ان کو تقلید کی کیا ضرورت؟ تو معلوم ہے کہ بغیر تقلید کے کام نہیں ہوگا. جو کام امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، کوئی کام قیامت تک کر ہی نہیں سکتا. میں امام اعظم ابو حنیفہ مقلد حنفی طریقے پہ فتویٰ دیتا ہوں، حنفی طریقے پہ نماز پڑھتا ہوں میں، اور میں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. میں دست بوسی کی، میں نے ادب سے کہا حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرماتے کمال ہے، ہم تو مدینہ شریف میں ہوتے ہیں، آ جانا ہم سے ملاقات ہو جائے گی، مکہ میں آ جانا. میں حیران ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی حجویری اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو اپنے وقت کے امام امام ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو. حضور کی رضا اور عطا جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فن اور ان کی تعلیمات میں. اتنا بڑا تصوف کا امام کہتا میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا متعلق، اور سب کھول کر کے لیتی اپنے سنی حنفی اور تصوف کے مشرق میں، جس کو مذہب بھی کہتے کبھی کبھی، یا مذہب سے مراد دین نہیں ہوتا، مذہب سے مراد ہوتا ہے طریقہ. کہتے ہیں کہ میں تصوف کے مذہب میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے میں مذہب پر، کیونکہ حضرت ابو الفضل جو حضرت دادا گنج علی حجوی کے پیرو مرشد ہیں، دیکھیے آپ کتنے قریب، ان کے پیرو مرشد حضرت شیخ خسری، یہ دو واسطے، ابو الفضل شیخ خسری، یہ دو واسطوں سے حضرت دادا صاحب کا سلسلہ حضرت ابو بکر شبلی سے مل جاتا. اور ابو بکر شبلی جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں. کہتے ہیں تصوف اور طریقت میں میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب پر ہوں. تو غرض یہ کہ آپ، میں بار ہر سال میں کہتا ہوں کبھی دنیا داری سے فرصت ملے، قرآن کا، قرآن کی تلاوت بھی کرے، تفسیر بھی پڑھ لیا کرے، حدیث کی بھی کوئی کتاب آسان جس کی شرح، مطلب گمراہ ہو جائیں گے براہ راہ حدیث پڑھ، جس کی کسی مشہور عالم نے شرح وہ پڑھے. اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ. پتہ لگ گیا کہ اصل صوفی کون ہے، نقل صوفی کیا اور کیا معاملات کیا مسائل. آدمی اپنے ظاہری باطنی کو اگر چمکانا چاہے، اللہ کے قریب پہنچنا چاہے، وہ کون سے رموز ہیں، وہ کون سے مسائل، کون سے معاملات جن کو آدمی عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ سکتا. اور اس دور میں بہت زیادہ، اب میں ایک دو منٹ آپ کا لیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ پرسوں ایک زلزلہ آیا، اس کی کتنی شدت تھی، 7.3. خدا نہ خواستہ اگر یہ زلزلہ 15-20 سیکنڈ اگر جاری رہتا کراچی میں، کراچی تو آپ جانتے ہیں بلڈنگوں کا شہر ہے، یہ سارا کا سارا مٹی کا ڈھیر بن جاتا. اللہ، 1:30 بجے رات کی آیا، سارے لوگ اپنے مکانوں سے نکل، سب لوگ مکانوں سے نکل گئے. اور نکلنے کے بعد آپ یقین جانی، ذہن میں ہمارے یہ تھا بھائی آج تو فجر کی نماز میں ہماری دریاں کم پڑ جائیں گے، اتنے لوگ آئیں گے. مگر آپ یقین جانیے، معمول کے نمازی کے مطابق وہ ایک آدھ کمی ہوگا، کوئی 2-4 زیادہ نہیں. ہم اتنے غافل ہو گئے اپنے اعمال اور اپنے معاملات سے کہ ہمیں موت کی تو موت کی آخرت کی فکر بھی نہیں رہی، کہ زندہ ہم دفن ہو جاتے اس کی بھی ہمیں فکر نہیں رہی. اس کی وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ عزیزان گرامی، جس سرزمین پر حکمراں عیش کر رہے اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا ہوا جا رہا، جس شہر میں جس جگہ آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دیا جائے وہ اردو بولتا، اس لیے قتل کر دیا جائے وہ پنجابی بولتا، اس لیے قتل کر دیا جائے وہ سندھی بولتا، اس لیے قتل کر دیا جائے بلوچی بولتا، اور ایک ایک دن میں 50-50, 20-20, 25-25 قتل ہو جائے. مرنے والے کو پتا نہیں بےچارا کیوں مر رہا. یہ سارے معاملات، اب یہ سارے عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، عذاب الہی کو پکارنا، عذاب الہی کو دعوت دینا ہے آنے کے لیے. خدا کے لیے اپنے ظاہر و باطن کو سنبھالیے، کس چکر میں یہ قوم پڑ گئی. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. اور ان تمام چیزوں کو دوش ہو کر اللہ کے ایک نیک بندے ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور یہ یاد رکھیے، یہ ساری چیزیں جاری اور ساری رہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ پرانے بوڑھوں کی کہاوت آپ نے سنی کہ گیہوں کے ساتھ خون بھی پس جاتا ہے. یہ نہیں کہ قدرت ہے کہ اچھا اچھا اس کا مکان گرا دو، یہ تو نمازی آدمی، اس کا وہ کرو نہیں، اس کا گرا دو، اتنا فرمان، اس کا مت گراؤ کہ نمازی ہے. جب سیلاب آتا، طوفان آتا، آندھی آتی، سنگل آتا، وہ ناپ تول کر کے نہیں آتا، گیہوں کے ساتھ خون بھی پس جاتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، استغفار کی کثرت کرو. اور دوسری بات، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنے عظیم زلزلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین متین اور اپنے حبیب علیہ السلام کی غلامی میں اور حضور علیہ السلام کی